بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ کتاب بنیان المشیت جو ترجمہ ہے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب برہان المعیت کا جس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کروایا اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرماتے ہیں احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جس شخص کا دل خود نصیحت کرنے والا نہ ہو اس کو دوسروں کے مواعظ نفع نہیں دے سکتے جس کا دل ہی غافل ہو جس کا دل خود نصیحت نہیں کرتا اس کو دوسرے کے نصیحت کیا نفع دے سکتی ہے جس شخص کا دل خود نصیحت کرنے والا نہ ہو یعنی اپنے آپ کو اس کو دوسروں کے مواعظ نفع نہیں دے سکتے جس کا دل ہی غافل ہو اور اپنے نفع اور نقصان سے بے پرواہ ہے وہ کسی کی نصیحت سے کیوں اثر لے گا سہل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ غفلت دل کی سیاہی ہے اب یہ سمجھ لیجئے غفلت کے معنی کیا ہے غفلت تو کلام پاک میں آئے اور غفلت کی جو تشریح ہے وہ بھی کلام پاک میں آئی ہے غفلت کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک تو غفلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غافل اس طرح سے ہونا کہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کوئی مسئلہ آیا کوئی بات آئی بس کر لیا یہ کوشش نہیں کی کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے وہ تو معلوم کرے یہ غفلت ہے اور ایک غفلت ہے کہ معلوم تو ہے حکم پھر بھی وہی کرتا ہے جو اپنی منمانی حکم کے مطابق نہیں کرتا یہ بھی غفلت ہے دو طرح کی غفلتیں ہیں بہت عام ہیں یہ ہے غفلت کا مطلب کیونکہ کلام پاک میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہوتے ہیں شرح آئیے غافل سے یہ مراد ہے کہ یا تو وہ اللہ کے حکم کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا بڑی مثال اس کی شادیاں شادی ہے بیٹے کی ہے بیٹی کی ہے رشتے دار کی ہے ہمیں بلایا گیا ہے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے معلوم ہی کرنے کی کوشش نہیں کی چنانچہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بحث زیور میں اس لیے احکام لکھ دیے لوگ تو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے میں اپنی طرف سے تو کر دوں چنانچہ احکام لکھ دیے اب دوسری طرف کی غفلت ہے کہ احکام معلوم ہے پھر بھی اس کا الٹا کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا ان کے برادر نسبتی نے حضرت علی حماد رضا صاحب نے کہ آپ کے مریدوں کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں اور وہ بحث زیور کے اوپر اس میں عمل نہیں کرتے تو آپ ان کو بولتے کیوں نہیں ہیں یہ کہا بے تکلف تھے آپ اس میں تو میں اس مجلس سے موجود تھا حضرت عبداللہ عارف رحمۃ اللہ تشریف لایا اور کہا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے مریدوں کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں اور وہ شادیاں شریعت کے مطابق نہیں ہوتی سنت کے مطابق نہیں ہوتی بحث زیور میں لکھا ہے اس کے مطابق نہیں ہوتی تو آپ ان کو ٹوکتے کیوں نہیں روکتے کیوں نہیں آپ کے مرید ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں کیوں ٹوکوں میں نے کہا کیا ان کو میں نے بحث زیور پڑھنے کو نہیں کہہ دیا ہے کیسے صاحب پر جب مرید کو کہہ دیا گیا تم بحث زیور کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی حالت رکھو پھر وہ نہیں کرتا تو اب کیا مزید کہا جائے اس سے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ غفلت دل کی سیاہی ہے اور سیاہ دل پر کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا اور سید امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ انسان کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے ایک ٹکڑا ہے وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور وہ بگڑ جائے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے سن لو وہ دل ہے عزیز من تم میری نصیحت سے اور میں تمہاری نصیحت سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہوں جبکہ ہم دونوں اخلاص سے نصیحت کریں عزیز من تم مجھ سے اچھے کہ میں نے تم کو اپنی شاگردی یا مریدی کی ذلت دے کر مشقت میں ڈالا اور مجھے معلم اور مربی بنانے کے نشے نے مست کر دیا عزیز من اگر کسی وقت میرا حقیر نفس مجھ پر غلبہ حاصل کرنے لگے اور شاگردوں اور مریدوں کو دیکھ کر پھولنے لگے اس وقت میں اس سے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے تجھ کو علم عطا کیا اور مسلمان بھائیوں کی تعلیم تیرے ذمے لازم کر دی کیونکہ علم کے چھپانے والے کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا تو اب جس قدر مشقت تعلیم و تربیت میں تو کر رہا ہے یہ کسی پر احسان نہیں بلکہ محض اپنے بچاؤ کے واسطے ہے اگر تو یہ کام نہ کرے گا تو عذاب میں مبتلا ہوگا یعنی علم کے چھپانے والے کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا اب ہمارے شیوخ سے ہمیں کچھ حاصل ہوا علم علمی تو ہوا ایک علم تو ہوتا ہے کتاب کا ایک علم ہوتا ہے جو عمل سے پیدا ہوتا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے وہی اصل علم ہے وہی اصل علم ہے جو عمل سے پیدا ہو. مثلا ایک کافر تھا, عیسائی ہے, یہودی, کینیڈا میں اس نے ایک کتاب نماز پہ لکھی ہے, لیکن وہ مسلمان نہیں, تو اسے نماز کبھی پڑھی نہیں. تو نماز ہو تو علم ہے اس کو, لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو ایک علم ہوتا ہے پڑھنے کی وجہ سے. وہ علم کہاں سے لائے گا؟ وہ نماز پڑھنے کے بعد جو ایک علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی تو ایک علم ہے. وہ تو نماز پڑھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے ایک علم حاصل ہوگا کہ روزہ کیا ہے. نماز پڑھنے سے ہی ایک علم حاصل ہوگا, صرف کتابوں سے تو نہیں حاصل ہوگا. وہ علم جو ہمیں شیوخ سے ملا اور اپنے ہمارے علماء سے ملا, وہ ہمیں ہمارے ذمے ہے کہ ہم لوگوں تک منتقل کر دیں, بشرطے کہ ہمارے شیوخ نے اور علماء نے اجازت دی ہو ہمیں اس کی. اگر نہیں کرے گا تو علم کے چھپانے والے کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا اس سے بچنے کے لیے, اور عذاب سے بچنے کے لیے کام کرنا کچھ کمال نہیں. جانور بھی تو سزا سے بچنے کے لیے اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے. بس تو اپنی حد پر رہ. اپنے کو کہہ رہے ہیں شیخ, اتنے بڑے شیخ ہیں, 80,000 خلفاء. بس تو اپنی حد پر رہ, اور مریدوں اور شاگردوں کو اپنے گرد دیکھ کر مغرور نہ ہو. ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑا ہو, اور تجھ پر اس کی جلالت و بزرگی کو تیرے امتحان کے لیے مخفی رکھا گیا ہو. واقعی یہ ہوتا ہے. اور یہ باتیں سوچ کر میرے نفس کی جھوٹی تعلی اور بڑائی دب جائے, اور وہ اپنا مرتبہ پہچان لے اور اپنے ٹھکانے پر آ جائے, تو اس کے لیے بڑی کامیابی ہے. عزیز من, اسی طرح اگر کہیں تیرا نفس غلبہ کرے اور شیخ کی تقلید و اتباع اور خدمت کی ذلت سے عار کرنے لگے, یہ بھی ہوتا ہے کہ خود شیخ کی خدمت و سے ایک ذلت اور عار کرتا ہے, جھجکتا ہے, اس کو تو اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ کرے, وہ ایسے جوتیاں اٹھائے, آگے پیچھے چلے, تاکہ یہ عار نکل جائے. شیخ سے بھی عار ہے, شیخ کی خدمت سے بھی عار ہے, شیخ کے سامنے جو ذلت ہے اس کے ساتھ سے بھی عار ہے. اور تو اس کو علم و معرفت حاصل کرنے پر مجبور کیے رہے. عزیز من, اسی طرح اگر کہیں تیرا نفس غلبہ کرے اور شیخ کی تقلید و اتباع اور خدمت کی ذلت سے عار کرنے لگے, اور تو اس کو علم و معرفت حاصل کرنے پر مجبور کیے رہے, اور اتباع و تقلید کی چھری سے اس کی خواہش کو ذبح کرتا رہے, اور اپنی شرافت اور علم لیاقت اور اپنے باپ اور خاندان اور تمول کی عزت سے آنکھیں بند کر کے حکمت و معرفت حاصل کرنے میں لگا رہے, تو کامیابی کے اعلی درجے پر پہنچ جائے گا. جو شخص ہر سانس پر اپنے نفس سے بات پرس نہ کرے اور اس کو برا نہ سمجھے, نفس کو کبھی اچھا نہ سمجھنا. نفس تو اژدہا ہے, وہ ہمارے نزدیک مردوں کے دفتر میں نہیں لکھا جاتا. مرد جو ہے نا, ہمارے حضرت بار بار پڑھتے تھے, قال راب گزار مرد حال شو. ارے کچھ باتوں میں لگا ہوا ہے, لا یعنی کلام بھرتا رہتا ہے ہر وقت خبریں اور یہ اور وہ اور تبصرے کرتا رہتا ہے. قال را بگزار مرد حال شو, اپنے اندر اللہ کی محبت کا حال, یہاں بھی مرد ہے, مرد حال شو, جس کے اندر حال پیدا ہو جائے اللہ کی محبت کا, اس کو مرد کہتے ہیں, اسی کو بالغ کہتے ہیں. بالغ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا تعلق جس کو نصیب ہو جائے. پیش مرد کامل پامال شو, یہ وہی مرد ہے. پیش مرد کا شیخ کامل کے قدموں میں تو پامال کر دے اپنے آپ, یعنی اپنا کچا چٹھا بتا اور اس کی خدمت کر, تاکہ نفس ذلیل ہو. اسی سے اصلاح ہوتی ہے, اسی سے تزکیہ نفس ہوتا ہے. اب دیکھیے فرماتے ہیں, بزرگوں میں شیخ نہیں ہوں, نہ اس جماعت سے کچھ پڑھا ہوا ہوں, نہ میں واعظ ہوں, نہ معلم ہوں, نہ مربی ہوں. میرا حشر فرعون و حامان کے ساتھ ہو. نعوذ باللہ, کتنی سخت بات اپنے عالم میں فرمائی. میرا حشر فرعون و حامان کے ساتھ ہو, اگر مجھے اس کا وسوسہ بھی آئے کہ میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا بھی شیخ ہوں. 80,000 خلفاء ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. سنیے ذرا, اور ہم ذرا سے میں پھول جاتے ہیں. ذرا سا ایک دو ذکر کر لیا وہ تو سمجھے, ابھی تو شیخ کیا, ابھی تو ہوا بھی نہیں لگی تو اس کے نفس کی, وہ سمجھے بیٹے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کہیں گے اب تو خلافت مل ہی جائے گی. بزرگوں میں شیخ نہیں ہوں, نہ اس جماعت سے کچھ بڑھا ہوا ہوں, نہ میں واعظ ہوں, نہ معلم ہوں. میرا حشر فرعون و حامان کے ساتھ ہو, اگر مجھے اس کا وسوسہ بھی آئے کہ میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا بھی شیخ ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو مسلمانوں میں ایک مسلمان میں بھی ہوں گا. اللہ تعالیٰ نے یوں ہی قاعدہ مقرر فرمایا اور فیصلہ کیا ہے کہ جب تک کسی سے بھی اپنے کو زیادہ سمجھتے رہو گے تمہارا باطن عالم ناسوت کی قدورتوں سے پاک نہ ہوگا, یعنی اس دنیا کی قدورتوں سے. خدا کی قسم جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اغیار پر یعنی اپنے سے غیر پر نظر کرنے سے پاک کیا ہے, ان کا طریقہ اور ان کی خصلت یہی ہے, یعنی انہوں نے اپنے کو فنا کیا ہے, اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے. عزیز من, تو خود غیر ہے, تیرا نفس بھی غیر ہے, تیرے سوا جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیر ہے. جس چیز تک تیری نظر پہنچے اور تیرے دل میں اس کی شکل و صورت اور کیفیت آ جائے وہ بھی غیر ہے. ان سب سے نظر اٹھا تو دل اغیار سے پاک اور تجلی الہی کے قابل ہوگا. اور جو شخص اپنے آپ کو کسی سے بھی افضل سمجھتا ہے, ہنوز اس کی نظر اپنے نفس پر ہے, اس کا باطن قدورتوں سے پاک نہیں, بس وہ معرفت الہی سے دور ہے. ہمارا پروردگار وہ ہے کہ کوئی عقل اس کو خاص کیفیت اور صورت سے نہیں سمجھ سکتی, اور نہ کوئی نگاہ اس کا ادراک و احاطہ کر سکتی ہے. اس کی معرفت اسی دل کو حاصل ہو سکتی ہے جو اس دنیا کی تمام قدورتوں سے پاک ہو چکا ہو, جس میں کیفیات و اشکال سب داخل, کیفیات بھی قدورت ہے اور اشکالات اور وساوس پیدا ہونا بھی قدورت ہے. عزیز من, مجھ کو تم پر یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کرامت سے اور اس سے ظاہر کرنے سے تمہارے دل کو خوشی نہ ہو. یاد رکھو, سنیے, سننے والی بات ہے, یاد رکھو, اولیاء اللہ کرامت کو ایسا چھپاتے ہیں جیسے عورت حیض کے خون کو چھپاتی ہے. یہ ہے, دعویٰ کریں گے کہ ہم کو کرامت ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ, آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو نظر آ جائے کہ اہل اللہ کیا ہوتے تھے. اب دعوی ہی دعویٰ ہے, جھوٹے دعوے. عارف کامل اسی نسبت کی وجہ سے جو بارگاہ قدیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہو کر بندے کی طرف آتی ہے, وہ کرامت سے بھاگتا ہے کہ مبادہ کہیں اس دوسری نسبت سے دل نہ خوش ہو جائے, کیونکہ اس کا دل میں جگہ لینا بھی زہر قاتل ہے. دوستو, ہم سب ننگے ہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ لباس پہنا دے, ہم سب بھوکے ہیں محتاج ہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلا دے, ہم سب گمراہ ہیں مگر جس کو اللہ تعالیٰ راہ پر لگا دے. اور جب یہ ہے تو جس بندے پر خدا کا فضل ہو وہ صرف خدا پر نظر رکھے, اپنے اوپر نظر نہ کرے کہ میں لباس والا ہوں, میں مالدار ہوں, میں ہدایت پر ہوں, میں عالم و دانا ہوں, میں عارف ہوں اور صاحب حکمت ہوں, اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں. خدا کا فضل نہ ہوتا تو تم کچھ بھی نہ ہوتے. عاقل کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ تنگی اور فراخی جو کچھ بھی ہو ہر حالت میں کریم کے دروازے کرم کو کھٹکھٹاتا رہے, اسی کے دروازے کو تکتا رہے, اسی پر نظر رکھے, اسی سے مانگتا رہے. کیونکہ مخلوق سراپا کمزور, سراپا عجز, سراپا احتیاج, سراپا نیست ہی نیست ہے ہی نہیں کچھ, نہ اس میں کچھ کمال ہے, نہ قدرت, نہ طاقت. جو کچھ اس میں بھلائی اور خوبی ہے سب خدا کی عطا کی ہوئی ہے اور اس کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار دوستوں کا اکرام فرمایا اور ان کے ہاتھوں سے خلاف عادت کام ظاہر کیے جن کو کرامت کہا جاتا ہے, اور ان کو اپنی عطا سے قوت دی, ان کے نشان عزت کو بلند کیا, تو یہ بندے ان سب سے نظر ہٹا کر اللہ ہی کی حمد و ثنا اور یاد میں لگ گئے, اور وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے نفس پر اصلاً نظر نہ کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اپنے قرب کی جنت میں جگہ دے دی. اور جب وہ اس کی بارگاہ قرب میں پہنچے تو ان کا اکرام اس طرح کیا کہ اپنے وجہ کریم کے دیدار سے ان کو مشرف کیا, کہ دنیا میں تو ان کو مشاہدہ جمال الہی دل کی آنکھوں سے ہوا اور آخرت میں ظاہری آنکھوں سے بھی ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا جس کا وقت آنے والا ہے اور نفس کو بےہودہ خواہشوں سے روکتا رہا, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور نفس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ غیر خدا پر نظر کرے, خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگائے. عقل مند آدمی غیر خدا سے دل لگا کر کیا پائے گا؟ غیر خدا کی تاثیر کا قائل ہونا, خواہ تھوڑا اثر ہو یا زیادہ, کلی ہو یا جزئی, شرک ہے. اگر مؤثر حقیقی سمجھتا ہے تو بڑا شرک ہے, جس سے آدمی پورا مشرک ہو جاتا ہے. اور مؤثر مجازی سمجھتا ہے تو چھوٹا شرک ہے, جس کے ہوتے ہوئے ایمان کامل نصیب نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے, اے لڑکے, میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں, ان کو غور سے سنو اور یاد رکھو. اللہ کو دل سے یاد رکھو, اس کے اپنے سامنے اس کو اپنے سامنے اور اپنے ساتھ ہی پاؤ گے. اور جب سوال کرو اللہ ہی سے سوال کرو, اور جب مدد مانگو اللہ ہی سے مدد مانگو. اور خوب سمجھ لو کہ تمام مخلوق جمع ہو کر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ تم کو اصلاً کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی, سوائے اس کے جو خدا نے تمہارے واسطے مقدر کر دیا ہے. اور اگر سب سے سب مل کر تم کو کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے مقدر کر دیا ہے. قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں, مقدر لکھ دیا جا چکا ہے. جو کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا وہ سب پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, کسی کے قبضے میں کوئی نفع یا نقصان کچھ نہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پیر روک کر ہمت چھوڑ کر بیٹھ جاؤ, نہیں, بلکہ ہاتھ پیر ہلاؤ, کوشش کرو, مگر اللہ سے مانگنے کے لیے, مخلوق سے نہیں. تم دکان کھولو اللہ سے مانگنے کے لیے, زراعت کرو اللہ سے مانگنے کے لیے, صنعت و حرفت سیکھو اللہ سے مانگنے کے لیے, کیونکہ اللہ سے ہر چیز کے مانگنے کا طریقہ الگ ہے. جن چیزوں کے ظاہر میں خدا نے کچھ اسباب بنائے ہیں ان کے مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر نظر رکھو. چنانچہ اس میں حاشیے میں لکھا ہے مولانا ظفر احمد صاحب نے کہ چنانچہ آیات و احادیث ذیل میں اس قسم کی چیزوں کے لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم موجود ہے. چنانچہ کلام پاک میں ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, دیکھو جب تو نماز جمعہ ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اس طرح سے اور بھی آیات ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حق تعالیٰ نے دعا مانگنے کے طریقے, بالکل یہی مضمون موائز میں ہے, عجیب ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک عملی دعا ہوتی ہے جو کافر کی بھی قبول ہوتی ہے اور ہمیشہ قبول ہوتی ہے, کبھی اس کے خلاف ہی نہیں ہوتا. مثلا آپ کو پانی قدم کرنا ہے تو عملی دعا یہ ہے کہ پانی کی پتیلی کو آگ پہ چڑھا دو تو پانی گرم ہو جائے گا. فرمایا کہ یہ بار بار چونکہ ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگ میں کوئی تاثیر ہے, آگ میں کوئی تاثیر نہیں ہے, یہ ایک عملی دعا ہے جو ہمیشہ قبول ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ اگر آگ میں تاثیر ہوتی تو یہی آگ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلا پائی. پتہ چلا آگ میں تاثیر نہیں ہے, کیونکہ ہر بار اللہ میں اگر حکم ہوتا ہے جب بندہ برتن رکھتا ہے, پانی رکھتا ہے چولہے پہ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ دعا ہر شخص کی قبول ہوتی ہے. مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر نظر رکھو. اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کر کے اولاد مانگو. اور جن چیزوں کے لیے ظاہر میں اسباب نہیں بتائے گئے ان کے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو, جیسے بارش یا بارش روکنے کے لیے درخواست کرنا. اے بزرگو, صوفیہ کی جماعتیں آج کل مختلف پارٹیاں بن گئی ہیں, کوئی اپنے کو صاحب حالات کہتی ہے, کوئی صاحب مقامات بتلاتی ہے, کوئی وحدت الوجود کا دم بھرتی ہے, کوئی فنا و بقا وغیرہ کا, مگر یہ ناچیز احمد اپنے کو کہہ رہے ہیں, مگر یہ ناچیز احمد تو ذلت و انکسار والوں اور مسکنت اور بے قراری والوں کے ساتھ رہے گا اور مجھے اس کے سوا کچھ پسند نہیں. بتانے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہی تھا, لیکن ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. افسوس, صرف ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جوش اٹھ جائے اور تکبر پیدا ہو جائے, یہ نہیں بتاتے کہ حال کیا تھا ان حضرات کا. یہ ناچیز احمد تو ذلت و انکسار والوں اور مسکنت اور بےقراری والوں کے ساتھ رہے گا, مجھے اس کے سوا کچھ پسند نہیں. دولت والوں کو ان کی دولت مبارک ہو اور عاشق مسکین کو ذلت و مسکنت کے تلخ گھوٹ مبارک ہو. یہ حضرات صوفیہ کرام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو انہیں دی گئی ہیں بیان تو کرتے ہیں, مگر حدود شرعیہ کی رعایت اور نگہداشت کرتے ہوئے, کیونکہ ہر قول و فعل کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کے حقوق لگے ہوئے ہیں جو اپنے ادا کرنے کا ان سے مطالبہ کرتے ہیں. ولایت یعنی ولی اللہ ہونا, ولایت فرعونیت یا نمرودیت نہیں ہے کہ جسے ولایت حاصل ہو جائے وہ فرعون و نمرود کی طرح لمبے چوڑے دعوے کرنے لگے. فرعون نے انا ربکم العلیٰ, میں تمہارا بڑا خدا ہوں کہا تھا, مگر پیشوائے اولیاء سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ نہیں ہوں, لستو بملک, میں بادشاہ نہیں. ایک مرتبہ فرمایا میں تو اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھایا کرتا ہے. آپ نے بڑائی اور سرداری کے لباس کو اتار کر پھینک دیا. بھلا عارفین اس کی جرات کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے دوسروں سے ممتاز حالت اور خاص شان تجویز کریں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلام پاک میں وامتاز الیوم ایہا المجرمون, اے مجرموں آج تم ممتاز ہو جاؤ، یعنی جیسا تم دنیا میں نیک بندوں سے الگ ہو کر اپنے لیے ممتاز حالت بناتے تھے، آج بھی تم ان سے جدا ہو کر اپنی حالت ممتاز ہی بناؤ، وہ جنت میں جائیں گے، تم ان کے ساتھ وہاں نہ جانا، بلکہ اپنے لیے دوسری جگہ تجویز کرو جو جہنم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امتیازی شان بنانا مجرموں کا کام ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحیات نے بہت کثرت سے میں آپ کو امتیازی شان مت بنا لینا، یہ مجرموں کا، یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، پگڑ باندھ کے تبڑا پھر میں آپ کو رواج کے اوپر تو ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ جمعہ میں اور عیدین میں مانتے ہو امامہ، اور وہ بھی جبکہ امیر المومنین ہیں اور سب نبی ہیں، انبیاء ہیں، وہ ہر شخصی اس کو پکڑ کے ہر وقت بیٹھ جائے، اور وہ کہتے ہیں حال نیت سنت کی تو ہوتی بھی نہیں، کیوں 20 سنت تو عمل نہیں، بس ایک ہی سنت مل گئی۔ اور پگڑی کا امام جو ہے، پگڑی کا شملہ جو ہے، یہ یاد رکھیے، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے غالباً تدبیت السالک میں کہیں پہ ایک فہرست لکھی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے میں، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ٹخنے سے اوپر پیجامہ ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی بالکل اس کے لکھا ہے کہ امامے کا شملہ جو ہے یہ نصف کمر سے اوپر ہونا چاہیے، نصف کمر سے اوپر ہونا چاہیے، جیسے ٹخنے سے نیچے کو منع فرمایا ایسی اس کو منع فرمایا۔ اب نصف کمر کہاں، خود پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے شملہ، ماشاء اللہ۔ امتیازی شان بنانا مجرموں کا کام ہے، پھر عارف اس کو کیوں کر گوارا کر سکتا ہے؟ مومنین کی شان تو اللہ کی طرف احتیاج ظاہر کرنا ہے، اور اس میں سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اس قوم صوفیہ کا علم یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس علم کو سیکھو، اس قوم صوفیہ کا علم یہ ہے کہ اپنے کو مسکین سمجھو، عاجز سمجھو، محتاج سمجھو، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کی طرف کھینچنے والی باتیں کم ہو گئی ہیں، لمبے چوڑے دعوے کرنے والے بہت ہیں، مگر خدا کی طرف لے جانے والے اور سیدھا راستہ بتانے والے کم ہیں۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، عقلمند آدمی نہ کسی حاکم کے پاس شکایت دے جاتا ہے نہ بادشاہ کے پاس، آخر کے سارے کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اگر ان میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ ہی سے شکایت کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے۔ بزرگوں میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں اور جس کا عادی بن گیا ہوں، بس میرے اوپر تمہاری کوئی حجت نہیں چل سکتی، نہ کسی کو یہ کہنے کا موقع ہے کہ یہ باتیں کہنا تو آسان ہے اور ان پر عمل کر کے دکھلایا جائے تو ہم مانیں، سو میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل پہلے کیا ہے۔